جی جزاکم اللہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورۃ الفرقان کی یہ آخری آیات چل رہی ہیں ہماری اس کلاس میں عباد الرحمن سے متعلق، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں بیان فرمایا یہاں پر کہ یہ ایسے ایسے کیسے بنتے ہیں، بننے کا پروسیس یعنی بتایا، ٹھیک ہے، یہاں پر اینڈ رزلٹ بتایا ہے، پروڈکٹ بتائیے، پروڈکٹ مینوفیکچر کیسی ہوتی ہے وہ ایک الگ تفصیل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، مینوفیکچرنگ پروسیس تو الگ ہوتا ہے نا کہ جی پروڈکٹ بنی کیسے، یہاں پر تو پروڈکٹ کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے ہوتے ہیں بندے، ٹھیک ہے، مقبول ہوتے ہیں یہ میری بارگاہ کے اندر، اگر تم نے بھی مقبول ہونا ہے تو تم بھی ایسے بن جاؤ، صحیح ہے، ایسے بن جاؤ، تو یہاں پر صرف اینڈ رزلٹ بتایا جا رہا ہے، تو ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے کھولی کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ زندگی ایسی گزارتے ہیں زمین کے اوپر کہ عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ جھک کر کے رہتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں یا جہالت والے لوگ، تو یہ برائی کو بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ برائی کو گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دو بدو جواب نہیں دیتے، جب دو بدو جواب نہیں دیں گے تو آٹومیٹکلی یہ برائی جو ہے وہ بڑھنے کی بجائے وہیں تک رہ جائے گی جہاں تک اس جاہل آدمی نے کری تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر خود بھی جواب دیں گے تو پھر یہ بڑھ جائے گی نا، ڈبل ہو جائے گی کم از کم، تو یہ گھٹاتے ہیں برائی کو، یہ بڑھاتے نہیں ہیں برائی کو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اپنے رب کے ساتھ ان کا راتوں کو عبادتوں والا معاملہ رہتا ہے، یعنی نفلی عبادتیں یہ دن رات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ان کے شب و روز گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور ان سب کچھ کرنے کے باوجود اتنی اچھی زندگی گزارنا، اتنا جو ہے وہ امن و آتشی کا خالی درس نہیں دینا بلکہ امن و آتشی والی زندگی گزارنا اور عبادتوں والی زندگی گزارنا، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری قدر ضرور کرتا ہے لیکن اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہماری قدر کرنے کے لیے یا ہمیں جنت میں ڈالنے کے لیے، تو اس وجہ سے یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس عذاب کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جانا ہے، تو اس وجہ سے یہ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی کرتے بھی رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ڈرتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو خالی ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے نا تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے مایوسی کی وجہ سے، کیونکہ مایوسی کے جذبات تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو شیطان اس کو ایسا ڈراتا ہے کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر وہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ مایوسی میں جا کر کے کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ڈرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کا ڈرنا جو ہے ان کے کرنے کے راستے میں حائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، زیادہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں اور زیادہ ڈرتے ہیں، تو ان کا یعنی یہ الگ ہی ایکویشن ہے، ٹھیک ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ، تو ان کو جو ہے جہنم کے بارے میں نا علم بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ جاہل لوگ نہیں ہوتے، بے علم لوگ نہیں ہوتے. ہاں ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ضروری نہیں ہے کہ آئے نہ آئے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بایولوجی اور کیمسٹری اور ڈاکٹری اور لا اور یہ ساری چیزیں بے شک ان کو نہ آئے، لیکن ان کو قرآن کا علم ہوتا ہے، اللہ کا قرآن، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا شوق دلا رہے ہیں، جنت، تو ان کو جنت کے بارے میں پتا ہوتا ہے. ان کو جہنم، جس کا اللہ تعالیٰ خوف دلا رہے ہیں، جہنم کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی بری جگہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ لوگ کم از کم قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ ہے، تو حدیث مبارکہ سے بھی ان کا جتنا ضرورت کے حد تک تعلق مسلمان کا ہونا چاہیے، ان کا حدیث مبارکہ سے بھی تعلق ہوتا ہے، جبھی تو ان کو جہنم کے بارے میں تفصیلات کا پتہ لگا رہتا ہے، رائٹ. ورنہ تو ان کو کیسے پتہ چلے گا جہنم کے بارے میں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ لوگ اپنے معاشی معاملات میں بھی، معاشی، معاشر یعنی جس کو یعنی اکانومی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اکنامیکلی بھی یہ لوگ درمیانی راستے کے اوپر چلتے ہیں، نہ بہت زیادہ فضول خرچی، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ جو ہے یہ بخل کرتے ہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ درمیانی راستے کے اوپر چلتے ہیں، استقامت کے ساتھ، قوام، قوام ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، قائم رہتے ہیں درمیانی راستے کے اوپر. والذین لا يدعون مع الله الها اخر، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ٹھیک ہے، الہا آخرا. تو اس کے بارے میں کافی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن ایک اور ضروری بات، یعنی ایک اور ریپیٹیشن سمجھ لیں کہ یہ نا، یہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے دیندار لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ مشائخ اور علماء کرام سے ہٹ کر کے دیندار بنے، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے کتابی علم کی بنیاد پر دیندار بن گئے ہیں، صحیح ہے. تو اب جب یہ لوگ کتابیں پڑھ پڑھ کر کے جو دیندار بنے ہیں، اور انہوں نے صحبتی علم حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مشائخ کی صحبت اختیار نہیں کری، اپنے آپ کو مشائخ کے سپرد نہیں کیا، رائٹ، یعنی ان کی دل سازی نہیں ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی ذہن سازی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا، یہ کتابیں پڑھ کر کے نا پھر ان کا دماغ میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ یعنی صحیح دین کے مطابق نہیں تھیں. تو اب ایسے لوگ نے نا، یعنی جیسا بھی اپنا نظریہ بنایا، تو جب ان سے آگے لوگوں نے ان سے دین سیکھا، ٹھیک ہے نا، ان سے جن لوگوں نے دین سیکھا نا، تو ان کا معاملہ ان سے بھی زیادہ خراب، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر استاد جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر چل پڑے، تو اب اس کے جو شاگرد ہوں گے تو وہ اس غلط راستے کے اوپر مزید آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا، جو ان کے طلباء ہیں نا، جو ان سے متاثر لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا اور بھی زیادہ پھر، ٹھیک ہے. تو اب نا انہوں نے کیا ایک نعرہ لگانا شروع کر دیا، نعرہ، بیسیکلی یہ نعرہ ہی ہے، حقیقت میں تو یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ نعرہ ہے کہ اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، ہے نا، اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، ٹھیک ہے نا، اللہ سے مدد مانگو اور کسی سے مدد نہ مانگو، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک کتابی نعرہ ہے، اس کی حقیقت جو ہے نا، نہ تو دین میں ہے ایسا کہ کسی سے نہ مانگو، اور نہ یہ خود اس کے اوپر عمل کر پاتے ہیں، یہ خود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے. تو کیا اسی وجہ سے یہ عاجز نا نعرے کا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ جیسے کہ آج سے 40 سال پہلے پاکستان کے اندر جو ہے نا، ایک وزیر اعظم صاحب آئے تھے، تو انہوں نے اپنا انتخابی نعرہ لگایا تھا کہ ہر ایک کو روٹی، کپڑا اور مکان دیں گے اگر آپ ہمیں ووٹ دے دیں. آپ ہمیں ووٹ دے کر یہ حکومت میں لے آئیں، ہم ہر ایک کو روٹی، کپڑا اور مکان دیں گے. اب جب وہ آ گئے حکومت میں، تو روٹی، کپڑا اور مکان انہوں نے کسی کو نہیں دینا تھا، وہ چند اپنے ووٹرز کو جو ہے انہوں نے روٹی، کپڑا، مکان دے دیا، تو وہ پھر ان کے پکے ووٹر بن گئے جو کہ آج تک بنے ہوئے ہیں، باقی ملک جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان سے اس وقت بھی محروم تھا، آج بھی محروم ہے، ہے نا؟ تو یہ ایک نعرہ تھا نا خالی، اس کی کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ ہر بندے کو روٹی. اسی طرح آج ایک اور صاحب آ گئے، ہم ہر بندے کو ایک گھر دیں گے، ہے نا؟ وہ ریزیڈینشیل نعرہ انہوں نے لگا دیا کہ ہم ہر بندے کو گھر دیں گے. وہ کیا خاک گھر دیں گے؟ کہاں سے گھر لے کر کے آئیں گے؟ رائٹ، کہاں سے جو ہے وہ جن بحرانوں کے اندر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو گناہوں سے تو آپ نے توبہ کرنے کا کوئی اثرات ہی نظر نہیں آتے، بلکہ الٹا اور نئے نئے گناہ ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں روزانہ، ہے نا؟ کبھی مندر بنا دیا تو کبھی گردوارا بنا دیا تو کبھی کچھ کر دیا تو کبھی کچھ کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا خاک کے گھر دیں گے کسی کو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف نعرے ہوتے ہیں خالی، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے نا کتابی دین والوں کا نعرہ لگ گیا کہ جی اللہ سے مانگو کسی سے نہ مانگو، نہ تو انہوں نے خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ جب ضرورت پڑے گی تو وہ مانگیں گے لوگوں سے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ کہ لوگوں سے نہ مانگے؟ ٹھیک ہے، تو بس یہ نعرے ہوتے ہیں. تو اب ان لوگوں نے کیا نعرے لگانا شروع کر دیا کہ بھائی کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، کسی سے نہیں کرنا ہے، اور خود تو اس کے اوپر عمل کرتے نہیں ہو، دوسروں کو جو ہے نا ان کی زندگی خراب کرتے پھرتے ہو، دوسروں کی زندگی خراب کرتے پھرتے ہو، ہے نا؟ دوسروں کو جو ہے وہ علماء سے بدگمان کرتے پھرتے ہو، جو علماء کہتے ہیں کہ بھائی ضرورت کے وقت آپ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفصیل ہے اس کے اندر کہ آپ کے دل کے اندر نیت کیا ہے. مات ماشاء اللہ ہمارے ایک بہت ہی نوجوان ساتھی ہیں جو کہ یوتھ کلاس کے اندر فقہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہفتے کو جو ہماری کلاس ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ مدرسے کے طالب علم میں دور حدیث کے سال میں پڑھ رہے ہیں، تو ماشاء اللہ اچھے سے انہوں نے سمجھایا جو ان کے اساتذہ نے ان کو سمجھایا تھا، بچوں کو سمجھایا کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ما فوق الاسباب یعنی اسباب کے اوپر، وہ کون سی چیز ہے؟ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اسباب سے بلند ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، یعنی اسباب کی جو پیدا کرنے والے ہیں اور اسباب میں جو تاثیر ڈالنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ما فوق الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ما تحت الاسباب، تحت کہتے ہیں نیچے کو، تو اسباب کے نیچے رہتے ہوئے آپ دنیاوی معاملات کر سکتے ہیں، رائٹ؟ کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، کسی سے بھی جو ہے وہ اپنے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سفارش بھی مانگ سکتے ہیں آپ کہ میری طرف سے آگے کچھ سفارش کر دیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نعرے ہیں نا کہ یہ سفارش جو ہے وہ حرام ہے اور یہ حرام ہے وہ حرام ہے. بھائی آپ کو تفصیل پتا ہی نہیں کسی چیز کی، ایسی خامخواہ چیزوں کو حرام کرتے پھرتے ہیں. بھائی ایک مسلمان کے لیے سفارش کر دینا اس کی دین اور دنیا کی خیر خواہی کی خاطر، یہ تو پسندیدہ چیز ہے، یہ تو ثواب والی چیز ہے، رائٹ؟ اپنے یعنی کسی کا حق مار کر کے کسی دوسرے کو اپنے کسی ذاتی نفع کی خاطر، ٹھیک ہے نا، دنیاوی نفع کی خاطر کسی کی سفارش کرنا، کسی دوسرے کا حق مار کر کے، یہ گناہ ہے. یہ کوئی تھوڑی گناہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کی خاطر، کسی کو مشکلات سے نکالنے کی خاطر آگے کسی سے کہہ دیں اس کے لیے کہ بھئی آپ ان کی ذرا مدد کر دیئے گا، آپ ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کی عزت کی خاطر، آپ کی عزت رکھتے ہوئے آپ کی بات کو رکھے گا اور آپ کی بات سن کر کے اگلے بندے کی مدد کر دے گا. تو یہ والی سفارش حرام نہیں ہے، یہ تو محمود ہے، یہ تو پسندیدہ سفارش ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی جو کتاب پڑھ پڑھ کر کے اپنا دین بنا لیتے ہیں تو ان کے یہ تفصیلات سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس طرح سے نا پھر وہ دوسروں کے بھی نظریات خراب کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ما تحت الاسباب، اسباب کے نیچے آپ مانگ سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، ہیلپ مانگ سکتے ہیں، اپنے مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ مشورے مانگ سکتے ہیں، آپ گائیڈنس مانگ سکتے ہیں، بلکہ مانگنا چاہیے، مانگنا ضروری بھی ہو جاتا ہے کچھ معاملات کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ کتابی علم والے جو ہیں نا وہ ان کا دماغ خراب ہوتا ہے بیسیکلی، خالی کتاب پڑھ پڑھ کر کے یا اپنے اپنے جیسے جو استاد ہوتے ہیں ان سے دین سیکھ کر کے نا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اللہ سے مانگیں گے، ہم تو اللہ سے مانگیں گے. وہ اللہ سے مانگنا جو ہے وہ تھوڑے دن میں ختم ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ جب مصیبت زیادہ پڑتی ہے تو پھر وہ بندے کے پاس جانا پڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد، ہے نا؟ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان سے پھر بہت زیادہ بچ کر کے رہنا چاہیے کہ وہ خامخواہ جو ہے نا وہ ہمارا دین بھی خراب کرتے ہیں اور ہمارے جو اپنے مشائخ کے ساتھ جو اچھا گمان ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں صحیح دین سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی باتیں سن کر کے نا مشائخ سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مولوی لوگ جو ہے نا یہ تو یعنی توکل کی تعلیم ہی نہیں دیتے ہیں، یہ تو جو ہے وہ اللہ کا در دکھانے کے بجائے جو ہے بندوں کا در دکھاتے رہتے ہیں، بالکل ہی جو ہے نا بےہودہ قسم کی یہ بات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، تو ہمارا دین بھی خراب، ہمارا گمان بھی خراب، اور پھر ہم دوسروں کا بھی دین خراب کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر بھی نقصان اٹھاتے ہیں خام خواہ، نہ اس سے کوئی ثواب مل رہا ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی جو ہے وہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، خام خواہ میں جو ہے وہ اپنی دنیا خراب کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو سنت کا طریقہ ہے نا، سنت کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تو بہت تفصیلی علم ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے کام کرنے کا، اس کو تو پھر صحبت میں آ کر کے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں یہ سمجھ میں آتا کتابیں پڑھ پڑھ کر کے، ٹھیک ہے؟ تو الذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کسی کو خدا سمجھ کر کے، الہ سمجھ کر کے نہیں پکارتے ہیں، یعنی ما فوق الاسباب کے طور پر کسی کو نہیں پکارتے ہیں، کیونکہ فوق الاسباب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے جیسے کہ ہمارے ان ساتھی نے مثال بھی دی، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مثال دی، کہ ڈاکٹر سے جا کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے علاج کر کے ٹھیک کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، مجھے علاج کر کے ٹھیک کر دیجئے، صحیح ہے؟ اب وہ اس کے اگر کہنے کی نیت یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا مجھے ٹھیک کرنے کے لیے جو جو میری سرجری کرنی ہے، مجھے دوائیں دینی ہے، آپ یہ سب کر دیجئے، تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ نیت دل میں کرے کہ بھائی شفا بھی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ غلط ہے، کیونکہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسباب کے درجے میں ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس سے کہنا اور اس سے علاج کروانا، تو اس میں یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے نا، اور سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو ہم سب کے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر سے علاج کروانے سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا نا، چاہے وہ کتنے کتابی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ سبھی اس نے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن روحانی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے ہمیں گائیڈنس دینی ہوتی ہے، شیطان کے بہکاووں سے بچانے کے لیے ہمیں سمجھانا ہوتا ہے، ان کے پاس جانے سے روکتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، توبہ کریے، اللہ سے توبہ کرو اور بس، اور کچھ نہ کرو، ٹھیک؟ تو یہ بالکل جہالت ہے، بالکل جہالت ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ بات کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے نا آپ اپنے زندگی جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزار رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسباب کے درجے میں رہ کر کے نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے، بلکہ اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے روحانی بیماریوں کے ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ شفا جسمانی بیماریوں کے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور شفا روحانی بیماریوں کے بھی اللہ کے ہاتھ میں، روحانی بیماریوں کی شفا بھی مولویوں کے پاس نہیں ہے، شیخوں کے پاس نہیں ہے، روحانی بیماریوں کی علاج میں جو شفا ہوتی ہے وہ کسی شیخ کے پاس نہیں ہوتی، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتی، جس طرح کسی جسمانی ڈاکٹر کے پاس جسمانی بیماریوں کے علاج میں شفا نہیں ہوتی، لیکن علاج کا طریقہ، جو احتیاط کرنی ہوتی ہے اس کے اندر، جو پریکاشنری میجرز لینے ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو ان ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فقط دعا کر کے نہ جسمانی علاج ہوتا ہے اور نہ روحانی علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوا بھی کرنی پڑتی ہے، اور دوا یہی ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے اور ان سے پھر یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس کے اندر ایک دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات لاسٹ ٹائم تھوڑی بہت ہوئی تھی آپ کی کلاس میں، مردوں کی کلاس میں، جو کہ آپ ہی کے بعد رات کے وقت مردوں کی کلاس ہوتی ہے، اسی کے اندر یہی والی آیات اس کے اندر بھی چل رہی ہیں، وہ یہ کہ شرک، یہ شرک سے منع کیا جا رہا ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرک ہے، یہ صرف جان لینا کہ یہ غلط ہے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ شرک کی شدید ترین نفرت دل میں ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ شرک سب سے زیادہ نجس اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو چیز شرک کیوں ہے، یہ بھی ضروری ہے انسان ایک ایمان والے کے لیے، کیونکہ ایمان والے کی ایمان کی حفاظت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی کلاس میں یہ بات نہیں ہوئی تھی لیکن مردوں میں کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی، تو آپ کے یہاں تھوڑا سا سمری کر دیتے ہیں اس کی، کہ اگر ہمارے دل میں شرک کی نفرت نہیں ہوتی نا، شرک کی نجاست ہمارے دل میں کھلی بھی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، رہن سہن غیر مسلموں کے ساتھ، خصوصاً جو نان مسلم میجورٹی کنٹریز ہوتے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، نان مسلم میجورٹی کنٹریز، تو وہاں پر تو آپ نے نان مسلمز کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، برابر میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہوگا، کام کے اوپر سارے غیر مسلم ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جب ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے نا، تو اب وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا، وہ گدھے گھوڑے تو یا جن فرشتہ تو نہیں ہوتے، وہ انسان ہی ہوتے ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر بھی خیر اور شر دونوں ہوتی ہیں، یعنی ان کے مزاج کے اندر خیر بھی ہوتی ہے اور ان کے مزاج میں شر بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے مزاج میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتی ہے، تو جب آپ ان کے ساتھ اس طرح سے یہ معاملات کرتے ہیں نا، پروفیشنل معاملات، بزنس معاملات، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت ہوتی ہے پروفیشنل لائف کی، ٹھیک ہے نا، ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی یہ ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر لوگوں کے ساتھ ذرا اچھے بن کر کے رہیں، ٹھیک ہے نا، جبھی تو جب گھر میں آتے ہیں نا تب حقیقت کھلتی ہے نا، کیونکہ گھر میں اچھے بن کر کے رہنا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی آپ کو گریڈ کرنے والا نہیں ہوتا سوائے آپ کی بیوی کے یا آپ کے گھر والوں کے، باہر تو ہر کوئی اپنا اچھا چہرہ دکھاتا ہے نا، تو جب آپ نان مسلمز کے ساتھ باہر میں معاملات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا اچھا چہرہ دکھاتے ہیں آپ کو، جب آپ کو اچھا چہرہ ان کا نظر آتا ہے نا، برا چہرہ چھپ کر کے رہتا ہے، اچھا چہرہ نظر آتا ہے، تو پھر نا ان کے لیے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، بڑی دوستی پیدا ہوتی ہے، بڑا اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، صحیح ہے، اور یہ اٹریکشن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، صحبت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے یہ، ٹھیک ہے، اگر آپ کے دل میں شرک کی شدید نفرت نہ بیٹھی ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ چلیں آپ سے پوچھتے ہیں، بے شک ٹائم اس کے اندر تھوڑا اور لگ جائے گا، آپ بتائیں کہ اگر آپ کے دل میں شرک کی نفرت نہ بیٹھی ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے پھر، جب غیر مسلموں کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور ان کا اچھا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ جی کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا پھر؟ نہیں، وی اسٹارٹ کمپرومائزنگ آن سرٹن تھنگس، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے ایکچولی، لیکن یہ ذرا ایکسپلسٹلی بتائیں کیا مطلب، ان کے دین سے متاثر ہونے لگتے ہیں؟ نہیں، ان کے دین سے شروع میں متاثر آپ نہیں ہوتے ہیں، سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے، یہ بعد میں متاثر ہوتے ہیں جا کر کے، شروع میں کیا ہوتا ہے، تو ہمیں دوسروں کی باتیں بری نہیں لگتی، اچھا نہیں نہیں اگر دل میں شرک کی نفرت نہ ہو اور جو کافر ہیں ان کے ساتھ آپ کا دوستانہ بن جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ What do we start compromising on? ٹھیک ہے نا، آپ نے جو جواب دیا نا، سب سے پہلے we start compromising on certain things. What certain things? What are those certain things جن کے اوپر آپ compromise شروع کر دیتے ہیں؟ Compromising on our deen. What is our deen? نا ذرا تفصیل بتائیں نا، یہ اتنا ان کی ایونٹس ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ایونٹس ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بعد میں ہوتا ہے، ایونٹس تو عمل ہے نا، ان کے عملوں میں آپ شریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہاں ان کا دین برا نہیں لگتا، ان کا دین مطلب دین کے لفظ بھی اس کو بھی کلیئر کریں، دین سے مراد کیا، ان کا عقیدہ جو شرک ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، شرک، شرک برا نہیں لگتا، رائٹ. آپ شرک کے بارے میں آپ کا دل نرم پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے شرک کے بارے میں اعمال کی بات بعد میں آتی ہے, آپ لوگ کب یہ بات سمجھیں گے. اعمال سیکنڈری ہوتے ہیں, عقائد پرائمری ہوتے ہیں. عقائد اصل ہوتے ہیں, اعمال فروع ہوتے ہیں. آپ لوگ پہلے فروع کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, ہر بندہ ہی فروع کی بات پہلے کرتا ہے. فروع کا مطلب برانچ, برانچز کی بات ہم لوگ پہلے کرتے ہیں. اور جو جڑ ہوتی ہے وہ جڑ کے ہمارے دماغ میں اس جڑ کی اہمیت ہی نہیں پیدا ہوتی. بھائی ایمان جڑ ہے, عقیدہ جڑ ہے, پہلے جڑ کی بات کیا کریں پھر فروع کی برانچز کی بات کیا کریں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر تو ہم بالکل اصول کی بات کر رہے ہیں نا, اصل کی بات کر رہے ہیں نا. تو بھائی ان کا شرک وہ ہمیں نا ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے اور ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اتنا اچھا بندہ تو ہے, اتنا نائس بندہ ہے یہ, کیونکہ آپ کے پروفیشن کے اوپر وہ بڑا نائس آپ کے ساتھ بن کر رہ رہا ہے نا. آپ کی یونیورسٹی کے اندر وہ آپ کے ساتھ بہت نائس بن کر کے رہ رہی ہے. آپ عورتیں ہیں تو وہ سہیلیاں بن جاتی ہیں پھر, ہے نا, ہندو سہیلیاں بن جاتی ہیں. تو اتنی نائس تو وہ ہے, تو یہ کیوں جائے گی جہنم میں, یہ کیسے جائے گی جہنم میں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نا, جو ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے, اس کے بارے میں آپ کے دل میں جو ہے نا وہ دل میں جگر میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں جہنم میں جائے گی, اتنی نائس تو ہے یہ, ٹھیک ہے نا. بھائی اس کے شخصیت کے دو چہرے ہیں, جس طرح آپ کے دو چہرے ہیں اسی طرح اس کے دو چہرے ہیں. اس نے اپنا اچھا چہرہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, اس وجہ سے آپ نے اس کے مکمل شخصیت کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ کیسے جائے گی جہنم میں, ہے نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کا ایک چہرہ نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کا مکمل چہرہ ہے. اس کا دوسرا رخ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ نہیں دیکھ رہے, ٹھیک ہے. دوسرا رخ اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ سے. اچھا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہندو کے بارے میں تو دل میں بڑا درد شروع ہو جاتا ہے, پیٹ میں بڑا درد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں جہنم میں جائیں گے, صرف اپنے, کہتے ہیں نا کہ صرف اپنے عقیدے کی وجہ سے. گویا کہ عقیدے کا شرک جو ہے وہ صرف ہو گیا, صرف بن گیا وہ. صرف تو اس چیز کے لیے کہتے ہیں نا جس کی اہمیت کم ہوتی ہے, کیا صرف اس وجہ سے یہ چلا جائے گا جہنم میں. بھائی شرک سے گندی چیز کوئی ہے ہی نہیں, شرک سے برا ظلم کوئی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ عظیم جرم ہے, اس سے بڑا جرم کوئی ہے ہی نہیں. میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں, میں سب کچھ معاف کر دوں گا, شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. وہ رحیم پروردگار, ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحیمی یاد آتی رہتی ہے نا, جب اپنے گناہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا, مجھے تو کچھ توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے تو نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا, ہے نا. وہ رحیم ترین پروردگار جب کہہ رہا ہے میں سب کچھ معاف کر دوں گا, شرک معاف نہیں کروں گا, تو شرک کتنی بری چیز ہوگی, رائٹ. لیکن ان سے متاثر ہو کر کے غیر مسلموں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہی چلے جائیں گے جہنم, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب عقیدے میں آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نا, پھر ان کے اعمال آپ کو اچھے لگنے شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے عقیدہ خراب ہوتا ہے پھر اعمال خراب ہوتے ہیں, پہلے اعمال خراب نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے آپ ان کی دیوالی میں شریک نہیں ہوتے, پہلے آپ ان کے کرسمس میں شریک نہیں ہوتے, پہلے آپ کا ایمان کمپرومائز ہوتا ہے, ایمان خراب ہوتا ہے, پھر آپ کرسمس میں شریک ہوتے, پھر آپ دیوالی میں اور ہولی میں شریک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ اس کے برعکس دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے, مسلمان برے لگتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ تو آپ کا خاندانی تعلق ہوتا ہے نا, گھریلو تعلق ہوتا ہے نا, اور گھر میں جا کر کے تو پھر ان کا اچھا چہرہ نظر نہیں آتا بلکہ برا والا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہے نا. مسلمانوں کے ساتھ برا چہرہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا گھریلو تعلق ہے, رائٹ, خاندانی تعلق ہے, تو ان کا برا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو پھر دل میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جائیں گے, یہ تو اتنے برے ہیں, کیونکہ ان کا برا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اور کافر کا آپ کو اچھا چہرہ نظر آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کو اس کے اوپر, کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی بتائیں, کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھیں, ٹھیک ہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے اکابرین، وہ اسی وجہ سے نا کافروں کے ساتھ معاملات کرنے کو منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ کا اپنا ایمان کا تعلق مضبوط نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت بنائیں، اگر آپ بنائیں گے آپ کا ایمان جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بے شک یہ نہیں منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ کافروں سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، بھائی پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں پہلے، رائٹ؟ یعنی اپنے مشائخ کے ساتھ گہری نسبت بنائیں، پکی نسبت بنائیں، اعتماد والی نسبت ان کے ساتھ، یعنی ایسا آپ کا تعلق ہو کہ آپ اپنے احوال، کوئی بھی آپ کے دل کے اندر شک آ رہا ہو، شبہ آ رہا ہو کسی بھی بارے میں، آپ اپنے مشائخ سے اس کو کلیئر کروانا ہے، کروانے کی پوزیشن میں ہو، تب آپ کا ایمان محفوظ ہے، پھر آپ کافروں کے ساتھ یونیورسٹی میں کام کریں یا آپ جاب پہ کام کریں یا آپ پڑوسی والا معاملات اس کے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، اس لیے کہ آپ نے ایمان کا جو کنڈا ہے نا اوپر، ایمان کا کنڈے کو مضبوطی سے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اینکر آپ نے لگایا ہوا ہے، جیسے کہ جہاز ہوتا ہے نا، پانی کا جہاز جب وہ کسی جگہ رکتا ہے تو وہ پہلے اپنا اینکر زمین میں گاڑتا ہے، اینکر کیا، لنگر، لنگر کہتے ہیں نا اس کو، وہ زمین میں گاڑتا ہے، اگر اس کا لنگر زمین میں گڑا ہوا ہے اب وہ جہاز پانی کی موجوں کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا، لیکن جس جہاز کا نیچے لنگر نہ لگا ہوا ہو تو پانی کی موجیں تو اس کو کہیں سے کہیں نہیں جائیں گے، بالکل یہی معاملہ ہے کہ ایک مسلمان کا بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنا لنگر آگے پھنسایا ہوا ہو نا تو پھر وہ نہیں ادھر سے ادھر جائے گا، لیکن اگر لنگر نہیں پھنسایا ہوا آپ نے تو پھر آپ کبھی کسی سے متاثر ہو گئے، کبھی ہندو سے متاثر ہو گئے، اس کی طرف ڈول جائیں گے، پھر آپ جو ہے وہ یورپ چلے جائیں گے تو وہاں پہ عیسائیوں سے متاثر ہو کر کے آپ ان کی کلچر کی طرف چلے جائیں گے، ان کے دین کے بارے میں آپ کے دل میں جو ہے وہ نرم گوشے پیدا ہو جائیں گے اور آپ کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شرک کا معاملہ ہے، اس شرک کو جو ہے وہ سمجھنا کہ یہ کیوں سب سے زیادہ برا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتے ہیں آج کے دور کے اندر نا، یہ تفصیلات بہت ضروری ہو گئی ہیں، پہلے شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، شرک کی نفرت کی تو ضرورت تھی لیکن کیوں نفرت ضروری ہے یہ تفصیل سیکھنے کی پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ دار الاسلام میں جو غیر مسلم رہتے تھے نا وہ دب کر کے رہتے تھے، وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ کے نہیں رہتے تھے، کیونکہ خلافت مسلمانوں کے پاس تھی، بادشاہت مسلمانوں کے پاس تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارا کلچر ان کے اوپر اثر کرتا تھا، رائٹ؟ جو مسلمانوں کا لباس ہوتا تھا غیر مسلم بھی وہی لباس پہننا پسند کرتے تھے، رائٹ؟ مسلمانوں کی زبان غیر مسلم سیکھنا پسند کرتے تھے، مسلمانوں کے اداروں میں غیر مسلم جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھیجنا پسند کرتے تھے، تو ہم غالب تھے وہ مغلوب تھے، لیکن اب ہم مغلوب ہیں وہ غالب ہیں، اس وجہ سے ہمارا عقیدہ مضبوط رہنا، یہ اس کے لیے ہمیں اور تفصیلات کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ذہن بالکل کلیئر رہے اپنے دین کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جو وجوہات تھی نا کہ جی کیوں شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، یہ وجوہات ہم نے بچوں کی کلاس کے اندر بیان کرنی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تو اس میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ میں سے کسی نے یاد دلایا تو ایک ساتھی نے وہ کلاس جو ہے وہ مجھے بھیجی تھی کہ جی اس کلاس کے اندر آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بات کری تھی، تو اس کو میں دیکھ کر کے کہ ہاں وہی والی کلاس ہے واقعی جس کے اندر اس ٹاپک پہ بات کری تھی، اگر وہی نکلی تو پھر آپ کو انشاءاللہ فارورڈ کر دیں گے تاکہ آپ خود بھی اس کو سنیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے سمجھائیں کہ شرک جو ہے نا وہ کیوں ناقابل برداشت گناہ کیوں ہے شرک، ٹھیک ہے؟ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، پھر قتل کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قتل نہیں کرتے کسی بھی جان کو الا بالحق، اس کے بارے میں کافی ساری بات ہو چکی تھی پچھلی کلاس میں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، ولا یزنون، اور یہ زنا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو معارف و مسائل کے اندر حضرت نے اس کی تفصیل لکھی ہے نا, تو اس میں زنا اور قتل کیوں برے ہیں اور کیسے, یہ ساری تفصیلات نہیں لکھی ہیں, بلکہ وہاں پر توبہ کے بارے میں بات شروع کر دی ہے جو کہ آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تو توبہ کے اوپر زیادہ تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے نا یہ عاجز جو ہے وہ ایک بات قتل اور زنا کے بارے میں کر کے پھر آگے بڑھے گا. صحیح ہے, وہ یہ ہے کہ جی جیسے کہ ہم دیندار لوگ ہیں, ماشاء اللہ اللہ کا احسان ہے, ٹھیک ہے کہ بھائی ذرا ایک معاشرے کے اندر پھر بھی شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قتل وتل جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کسی کا اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہو کہ اس نے بندے مارے ہوئے ہوں تو وہ اور بات ہے, لیکن عمومی طور پر اس کلاس میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ قتل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا واقعی ہم میں سے کوئی بھی کبھی اس گناہ میں انوالو نہیں ہوتا؟ نہیں, ایون جو معاشرے میں شریف کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا اور جو دیندار بھی ہوتے ہیں, کبھی ان سے بھی یہ قتل کا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ابورشن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, کہ ابورشن کو قتل نہیں سمجھتے تو ابورشن کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی بھی وجہ سے کہ بھئی وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ پتا چل گیا کہ جی لڑکی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ لڑکی نہیں چاہیے بھائی, تو اب اس کو ابورٹ کروا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ قتل ہے. ٹھیک ہے نا, شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کچھ جینوئن ریزنز ہوں جو کہ شریعت میں ڈیفائنڈ ہیں, کیا کیا جینوئن ریزنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, شریعت میں جینوئن ریزنز کی پوری لسٹ ہے کہ کیا کیا جینوئن ریزنز ہیں ابورٹ کروانے کے, لیکن فیٹس کو ابورٹ کروانے کی جو اجازت ہے یا فتویٰ جو ہے وہ ہے 120 دن ہونے سے پہلے پہلے تک. ٹھیک ہے نا, یعنی بچے کی جو انسیپشن ہوئی ہے اس کے 120 دن تک اگر جینوئن ریزنز ہوں تو ابورٹ کروا سکتے ہیں. اور وہ جینوئن ریزنز کیا ہوں گے وہ مفتی بتائے گا, مفتی کے سامنے پورے حالات رکھنے ہوں گے کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے, یہ ہے, جیسے ماں کی زندگی کو خطرہ ہو. ٹھیک ہے نا, یہ جیسے ایک جینوئن ریزن مثال کے طور پر, باقی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا میں. ٹھیک ہے, وہ ویسے میرا ایریا بھی نہیں ہے, یہ تو مفتی صاحب کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو اگر جینوئن ریزنز ہوں تو 120 دن سے پہلے ابورٹ کروا سکتے ہیں, لیکن 120 دن جب ہو جائیں تو روح پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد جینوئن ریزن سے بھی ابورٹ نہیں کروا سکتے. یعنی جو جینوئن ریزنز تھے نا پہلے, وہ اگر ہو اور 120 دن گزر جائیں پھر وہ بھی نہیں کروا سکتے, اگر کروائیں گے تو وہ قتل ہوگا, قتل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جس قتل کے, یعنی جو قتل ہے نا حرام, ٹھیک ہے, اور گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک جان کو قتل کر دینا جو ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ ساری چیزیں اپلائی ہو جاتی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے تو قتل نہیں کرتے کسی کو, ادھر گولی مار دی ادھر خنجر مار دیا, بلکہ وہ ابورشن کے ذریعے سے قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر یعنی پوری پوری قومیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں کہ یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ بس یہ تو بس جو بھی آیا, یعنی ایسے ایسے ریزنز کی وجہ سے لوگ ابورٹ کروا دیتے ہیں کہ بہت ڈر لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کیسے یعنی کیا ہوگا پھر. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے ولا یزنون, کہ وہ زنا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, اب شریف لوگ جو ہیں وہ زنا بھی نہیں کرتے بظاہر نا, وہ یعنی پروسٹیٹیوشن والا کام نہیں ہوتا, یا جو ہے وہ ادھر ادھر جا کر کے جو ہے وہ انگریزوں والی زندگی نہیں گزارتے. ٹھیک ہے نا, لیکن بس یہ نہیں ہوتا, بلکہ شریفوں کے یہاں بھی جو ہے نا وہ زنا کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ڈھکے چھپے انداز سے ہوتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں لگتا, یا کم از کم شروع میں کسی کو پتہ نہیں لگتا, بعد میں پول کھلتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی صورتیں سن لیں کہ بھائی زنا کی جو جو ہے نا وہ شکلیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر, شریفوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ بے پردگی جب ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, اور بے پردگی کے اوپر اصرار ہوتا ہے کہ ہاں جی کچھ نہیں ہوتا جی, اللہ تعالیٰ نے غیر محرم رشتے بنائے تھے، اور آپ جو ہیں وہ یہ دیکھ کر کے کہ بھئی ان دونوں کے درمیان کیا، یہ بھی کیا، یہ تو ایسا رشتہ ہے، ماموں بھانجے کا، ماموں بھتیجی کا رشتہ ہے، ماموں نہیں، ممانی، ممانی غیر محرم ہوتی ہے، لڑکے کی ممانی اس کی غیر محرم ہوتی ہے، لڑکی کا چچا، سوری استغفر اللہ، وہی لڑکے کی چچی، لڑکے کی چچی لڑکے کی ممانی، یہ غیر محرم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بھئی ممانی کے ساتھ کبھی کچھ کیسے ہو سکتا ہے، چچی کے ساتھ کبھی کچھ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم اس چیز جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، بے پردگی، اگر ہم دیندار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہی اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اٹریکشنز پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہی ہے نا جو دلوں کے درمیان نفرتیں بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، دلوں میں نفرت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور دلوں میں محبتیں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، چاہتے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ دل جو ہے نا یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، یہ شعر و شاعری کی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، دل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، دل انسان کے قابو میں نہیں ہے، رائٹ؟ عقل ہمارے قابو میں ہے، عقل کے اوپر اختیار دیا اللہ نے، دل پہ اختیار نہیں دیا، تو دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، یہ یا تو اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہوتے ہیں یا اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہوتے ہیں۔ کس بات پر انعام، کس بات پر سزا؟ ہمارے عقلی فیصلوں کے اوپر، اگر ہم شریعت کے مطابق عقلی فیصلے کرتے ہیں تو اللہ تعالی انعام میں ہمارے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں، اپنی محبت، یعنی اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اور اگر ہم شریعت کے خلاف عقلی فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیا کرنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، رائٹ، شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نا پھر دل کے اندر دوسرے قسم کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گھروں کے اندر جب ہم نا بے پردگی کرتے ہیں اور دین کی سمجھ رکھتے ہوئے، دین کا علم رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو پھر نا اللہ تعالیٰ چاہتے پیدا کر دیتے ہیں ان غیر محرم رشتوں کے درمیان، چاہے وہ لڑکا اور چچی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لڑکا اور ممانی کیوں نہ ہو، پھر بھی پیدا ہو جاتے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد تماشے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، صحیح ہے؟ تو بے پردگی جو ہے نا یہ شریفوں کے گھروں میں بھی چونکہ ہوتی ہے، تو زنا جو ہے وہ شریفوں کے گھروں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ڈھکے چھپے ہو رہا ہوتا ہے، دنیا کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ایک آدھ کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ دوسری شکل بے پردگی کی شریفوں کے گھروں میں، ذرا ایک منٹ، سو بفور 120 ڈیز اٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ ناٹ گناہ۔ بھائی آپ کو بتایا نا کتنی دفعہ میں نے ریپیٹ کیا اس بات کو، شرعی جو جینوئن ریزنز ہیں شریعت کے اندر، ان ریزنز کی وجہ سے 120 دن کے اندر اگر ابورشن کیا جائے تب ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، ورنہ وہ بھی گناہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان ریزنز کو جو ہے وہ پھر آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، یعنی ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب یہ بات بتاتے ہیں کہ جی آپ کے کیس کے اندر ابورشن جائز ہے کہ ابورشن جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہو گئی کلیئر کہ نہیں ہو گئی کلیئر؟ آپ کے سوال کا جواب کلیئر ہوا آپ کو؟ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 120 دن سے پہلے کوئی بھی ابورٹ کروا سکتا ہے، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ 120 دن سے پہلے ابورشن کی اجازت نہیں ہے، اوکے؟ آپ نے تو پوچھ لیا نا، پتہ نہیں اور تو کوئی پوچھ نہیں رہا تو ہو سکتا ہے اور کس کس کے ذہن میں یہ بات نہیں گھس رہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، تو شریفوں کے گھروں کے اندر زنا کے دوسرے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ شوہر بیوی کے درمیان نہیں بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیوی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے مزاج میں اکھڑ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ان کو دیندار تو ہیں لیکن باقی سارے معاملات میں ان کو دین سمجھ میں آتا ہے، شوہر کے حقوق کو وہ دین کا حصہ نہیں سمجھتی، جیسا کہ آج کے دور کے اندر عام ہے۔ بہت دیندار بن جائیں گی، بہت عالمہ فاضلہ بھی بن جائیں گی، بہت مراقبے کرنے والی بھی بن جائیں گی، شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرف دیکھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، ان حدیثوں کو سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے جن میں شوہر کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کا جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر ان سے تنگ آ چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، شوہر ان سے جو ہے نا وہ یعنی بالکل ہی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، شوہر کی جو جنسی ضروریات ہوتی ہیں وہ اس بیوی سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ایسے شریف گھرانوں والے شوہر بھی جو ہیں اپنی جنسی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے سیکرٹری کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان لچے لفنگے شوہروں کی بات نہیں کر رہا جو کہ ویسے ہی بیوی سارے حقوق پیدا کر رہی ہے پھر بھی سیکرٹری سے اپنے ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو یہاں پر ان شریف گھرانوں کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک بیوی کے ساتھ اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، لیکن بیوی صاحبہ جو ہیں وہ دور دور پرے پرے، نہیں جی بس نہیں نہیں مہینے میں بس ایک دفعہ۔ یار آپ کو آپ مسئلے سنے نا لوگوں کے گھروں کے، تب پتا چلتا ہے نا کہ کتنا کچھ جاننے کے باوجود یہ معاملہ بالکل بلینک تھا، یہ والی فیلڈ بالکل بلینک تھی، کچھ اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ جو شوہر ہوتا ہے نا پھر وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلے نگاہوں کی زنا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ پہلے جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتا ہے اس قسم کی چیزوں کو، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر، فلانی جگہ کے اوپر، فلانی جگہ کے اوپر، رائٹ، اور پھر بالآخر جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے کر بھی لیتا ہے یہ کام۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے دوسری طرف اگرچہ کہ عورت کے اندر یہ زیادہ نہیں ہوتا، مرد کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے یہ، لیکن اگر شوہر جو ہے وہ بالکل بیوی کو اگنور کرنا شروع کر دے اور وہ بیوی کے ساتھ برا معاملہ بہت شروع کر دے تو پھر شیطان بیوی کے ساتھ بھی پھر بہت بہت زیادہ محنت شروع کر دیتا ہے، اور ایون عورتیں، شریف گھرانوں والی عورتیں بھی پھر کہیں سے کوئی آ جاتے ہیں ہمدرد، رائٹ، میٹھے بول بولنے والے، جو ہے وہ پیٹ ٹھوکنے والے، ذرا ہمدرد بن کر کے جو لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا شریف گھرانے والی، اگر شوہر اس طریقے سے اپنا رویہ رکھنا شروع کر دے تو وہ شریف گھرانے کی عورت بھی جو ہے وہ زنا میں مبتلا ہو جاتی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ شریف گھرانوں کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا کہ مرد اس طرح سے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عورتیں شریف گھرانوں کی اس طرح سے زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے شریف گھرانوں کی اولادیں وہ اپنے ماں باپ کے خواہشات کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں کہ ماں باپ کا خواہش ہوتا ہے میری بیٹی جو ہے نا وہ تو پڑھ لکھ کر کے اپنا نام بنائے گی، میری بیٹی جو ہے نا اس کے پاس تو ایسی زبردست ڈگری ہونی چاہیے اور اتنے اچھے اس کے مارکس آنے چاہیے اور اس کے پاس تو یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر بھیج دیتے ہیں، رائٹ، اسکارف پہنا کر کے یا نقاب تو ویسے وہ چلتا نہیں ہے اس طرح کے معاملات کے اندر، لیکن چلو نقاب بھی پہنا کر کے، ہاں بھی نقاب تو کر رہی ہے نا، اب جائے وہ لڑکوں کے شانہ بشانہ جا کر کے جو ہے وہ علم حاصل کرے، تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اعلیٰ تعلیم کے چکر میں پھر ایسے جو شریف دیندار گھرانے ہوتے ہیں نا پھر ان کی بیٹیاں جو ہیں اور ان کے بیٹے وہ پھر زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں یونیورسٹیوں کے ماحول کے اندر جا کر کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ماں باپ کی، یہ دیندار ماں باپ کے شوق کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں یہ اولادیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، انڈیا میں تو خیر پتہ ہی آپ کو کیا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی سب کچھ ہوتا ہے یہ سب، ان یونیورسٹیز کا ماحول جو ہے نا یہ کہیں بھی اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ زنا کا جو 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 کبھی فعل ہے نا یہ صرف جو ہے نا یہ گھٹیا سڑک پہ گندے علاقوں میں رہنے والے اور یا یہ کہ فلم ایکٹرز اور ایکٹریسز، یہ زنا صرف وہاں پر نہیں ہے، رائٹ، یہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، بڑے ہی سو کالڈ اچھے سمجھے جانے والے گھروں کے اندر، رائٹ، اس طریقے سے زنا کریپ ان کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لکھ رہی ہیں کہ ایکچولی ہسبینڈ سیز ان سٹارٹ You need to obey my family. Mom, dad, sisters, brothers. So wife ko pata nahi chalta or she is too tired. It's a fact. What about this matter? Ye alag matter hai. Ye matter bhi hota hai gharon ke andar. ठीक है ना कि शादी करके बीवी को लेकर के आते हैं और फिर उसको अपने पूरे खानदान का गुलाम बना करके रखते हैं, ठीक है, और वो जो है वो थक थक करके अपने ससुराल वालों के साथ जो वो करती है। तो ये भाई आप अगर हमारे मर्दों की क्लास सुने ना अगर है, तो आप तो पता नहीं हमें वोट दे करके प्रेसिडेंट बना देंगे, शायद प्राइम मिनिस्टर बना दें। हाँ जी ये आवे आवे इनको तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और प्रेसिडेंट बनना चाहिए। भाई आपको अंदाज़ा नहीं है, आज मैं सुबह ही अपनी बीवी से बात कर रहा था कि मर्दों को तो इतना बुरा भला क्लासों के अंदर भी कहा है और फिर जब कोई इंडिविजुअली हाथ लग जाता है तो फिर उसकी तो फिर शामत आ जाती है, ठीक है ना। जो अपने घरों के अंदर ये हरकतें करते हैं ना वो तो फिर तो मेरा तो दिल चाहता है उनको जान से मार दूँ, लेकिन ऑफकोर्स मुहावरतन कह रहा हूँ भाई, ठीक है, ठीक है ना। तो मर्दों के साथ जो हम करते हैं वो तो आप को अंदाजा ही नहीं है ये क्या करते हैं, ठीक है। तो जो ये कर रहे हैं जो लोग ना, फिर वो क्या करते हैं, जाहिर है उनकी अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है, बहुत ख़राब होती है, ठीक है ना। उनकी औलादें बर्बाद हो जाती हैं, उनकी औलादें बचपन में देख रही होती हैं सारी बातें, और जब वो बड़ी होती हैं तो फिर वो माँ के साथ होती हैं, फिर जो है ना फिर वो ये साइकिल रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। जब औलादें छोटी थी ना तो ये हस्बैंड साहब और ससुराल वाले जो हैं वो चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, और जब औलादें बड़ी हो जाती हैं तो फिर ये बीवी के दिन होते हैं, है ना, फिर वो माँ साहिबा जो है ना वो उनको तिगनी का नाच नचाती हैं, सास साहिबा को भी और ससुर साहिबा को भी, और यानी ये फिर ना एक एक साइकिल ऑफ वायलेंस, एक साइकिल ऑफ ईविल जो है ना वही खानदानों में चलता रहता है, ठीक है ना। तो अब इन खानदानों के अंदर, इन घरानों के अंदर ना फिर नेकियां तो परवान नहीं चढ़ी होती ना, फिर बस गुना दर गुना दर गुना, ठीक है ना। तो जो भी मर्द ये करता है तो वो अपनी आखिरत खराब कर रहा होता है, अपनी दुनिया भी खराब कर रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन अपने तो हम नहीं कर सकते ना, हम तो यहाँ पर अपने लिए दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, अपनी इस्लाह के लिए कर रहे हैं ना। तो इस वजह से दुनिया के अंदर तो ऐसे ऐसे तमाशे हैं कि आपने जो सुने होंगे उनका आपको अंदाजा होगा, और हमारे पास तो बहुत सारे यानी हर किस्म के लोग आकर के बताते हैं चीज़ें, पर हमारे अपने बड़ों ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि हमने खुद डायरेक्टली नहीं एक्सपीरियंस करी, लेकिन अपने हमारे मशायख ने एक्सपीरियंस करी हैं। तो आप दूसरों की तो फिर वही बात होती है कि जी आप किस किस को ठीक करेंगे, तो बस इन दी एंड यही होता है कि भाई अपने आप को तो ठीक करो ना यार, खबर में तो मैंने अकेले ही जाना है ना, और क़यामत के दिन जो मेरा हिसाब होना है तो मेरा अकेले हिसाब होना है, तो मैं अपने आप को ठीक कर लूँ तो जन्नत में अल्लाह ताला मेरी सारे मसलों को हल फरमा देंगे, सारी मेरी जो है ना वो ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, बाकी जो जो करता है जो वो अपना हिसाब खुद देगा। बहरहाल अभी तो हमने जिना के टॉपिक के ऊपर बात करी थी, तो वो चंद सूरतें जो है वो सामने बयान करी हैं। अगर हम में से किसी का वास्ता इनमें से किसी भी सूरत के साथ पढ़ रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि भाई ये खाली छोटे मोटे मसले नहीं होते कि आपने जो है वो बस अपनी मर्जी चला रहे हैं और दूसरे बंदे को इग्नोर कर रहे हैं और बस यहाँ तक बात ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये बात बहुत बढ़ती है और शैतान जो है ना फिर वो एक्सप्लॉइट करता है और फिर बड़े बड़े गुनाह करवाता है, जिना जैसे गुनाह करवाता है शैतान, ठीक है। और औलादों के साथ जो है वो भी एहसान का मामला करें, रहम का मामला करें, उनको जो है वो गुनाहों के समंदर में ऐसे ही ना फेंक दें, या तो उनका बहुत मजबूत लंगर कायम करने के लिए कि अल्लाह वालों के साथ मजबूत तरीन उनका यानी ताल्लुक बन जाए, उसके लिए अल्लाह ताला से बहुत मांगें और असबाब के दर्जे में कोशिशें करें कि हमारी औलादों का बहुत मजबूत ताल्लुक जो है ना वो बन जाए, और फिर उनको आला तालीम के लिए भेजें। लेकिन उनमें भी आला तालीम के लिए भेजना भी ना, उसमें भी ख्याल रखें कि अल्लाह ताला ने कमाना, घर चलाना, ये मर्द की जिम्मेदारी लगाई, घर के अखराजात चलाना, घर चलाने से मुराद किचन चलाना नहीं, घर के अखराजात चलाना, ये मर्द की जिम्मेदारी लगाई है। तो मर्द को यानी अपने बेटे को आला तालीम के लिए भेजेंगे तो चूंकि अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी लगाई है कमाना और खिलाना और घर का खर्चा चलाना, तो अल्लाह ताला की फिर हिफाजत भी रहेगी क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन बेटी की, औरत की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी नहीं लगाई है, नहीं बनाया है अल्लाह ताला ने औरत को इस काम के लिए, کہ وہ خرچہ چلائے، کہ وہ جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ جاب پہ کام کرے اور بزنس چلائے، نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنے بیٹی کو چند اسلامی کورسز پڑھا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے پھر وہی بھیج دیا اٹھا کر کے، اس قسم کے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہیں ہوگی، اس بچی کی حفاظت نہیں ہوگی. یہ مت سمجھیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ماننے والوں کی حفاظت کرنے والا ہے، جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کی حفاظت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ان سے حفاظت کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس سے اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے نا، پھر وہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. زنا کا گناہ یا کسی اور طریقے کا گناہ، ضروری کو تھوڑی ہے خالی زنا کے ذریعے سے اس کو سزا دی جا رہی ہو، کسی اور طریقے سے بھی سزا تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، بہت ساری صورتیں اس کی، اس سزا کی. ٹھیک ہے نا، تو اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مانے، پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی امید رکھے. یہ نہیں کہ میں تو کروں گی نافرمانی اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، بھائی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بالکل کلیئر رکھیں کہ ایسے نہیں، اللہ کی حفاظت ملتی ہے. اچھا، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ویسے تو آپ کی کلاس میں ٹائم تو ایسے ہو گیا، بس پڑھ کے انشاءاللہ باقی تفصیل آگے پڑھ آگے اس کو ایکسپلین کر لیں گے. آٹھویں اور نویں صفت کم از کم معارف و مسائل سے ہم کچھ کور کر لیں. تو فرماتے ہیں کہ آٹھویں اور نویں صفت، لا یقتلون النفس التی، تو یہ عملی گناہوں میں سے بڑے بڑے اور سخت گناہوں کا بیان ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس نہیں جاتے. یہ تین عقیدہ اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد، دیکھیں پہلے عقیدہ کیونکہ وہ اصل ہے، وہ جڑ ہے، اور پھر عمل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ برانچ ہے، وہ فروع میں سے ہے، تو ان کو بعد میں بیان کیا عمل کے گناہوں کو. اس کے بعد آیت میں ارشاد ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یعنی جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ اس کی سزا پائے گا. ابو عبیدہ نے اس جگہ لفظ اسام کی تفسیر سزائے گناہ سے کی ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اسام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سخت و شدید عذابوں سے پر ہے. جیسے کہ ویل ہے نا، ویل لکل ہمزہ، تو ویل کی بھی تفسیر ایک یہی ہے کہ وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اسام بھی ایک وادی کا نام ہے. بعض روایات حدیث بھی اس کی شہادت میں لکھی ہیں، تفسیر مظہری کے اندر سے حضرت نے یہاں پر کوٹ کیا ہے. چلیں پھر یہاں پہ ہم کلاس کو روکتے ہیں تاکہ آپ کی فقہی کلاس شروع ہو سکے، اور باقی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.